The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج نویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عدنان جنرل سیکرٹری وینچر اینڈ صرافا ایسوسی ایشن. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، 12 ربیع الاول والے دن ہر جگہ بہار ہی بہار ہوتی ہے اور لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لنگر کے اندر آج کل چپس پاپڑ جسے کہتے ہیں وہ ناقص قسم کے لوئر کوالٹی کے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں جوسیز ہیں جو ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں جو بچوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اگلے دن ہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گلے کے، پیٹ میں اور دیگر. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو اس طریقے کی ناقص سی چیزیں جو لوگ بانٹتے ہیں تو اس کے لیے اصلاح فرما دیں.
اللہ اللہ، یہ اصل سارے سال کا جو کچرا بچا ہوا ہوتا ہے نا، ایکسپائرڈ ہو جو بھی جس طرح بھی ہوتا ہوگا، تو یہ 12 ربیع الاول شریف کا سیزن آتا ہے نا عید کا، یہ بک جاتا ہے. دکانداری ہے پورا پرانا اسٹاک ختم کرتے ہیں، اور یہ بیچ ویسے بانٹنے والے بھی عام طور پہ وہ چندے والے جو یہ ٹرکوں پر لٹاتے ہوتے ہیں، یہ بھی مطلب نہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ مطلب تحقیق میں پڑھیں، تو یوں شاید ایسا ہوتا ہوگا یوں بانٹتے ہوں گے یہ لے کر. یہ تو اب یہ اگر ہم اعلیٰ کوالٹی کا لینا چاہیں تو پیسہ خرچ کرنے سے کیا نہیں ملتا، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے. ایکسپائرڈ بیچنا تو نقصان مطلب سر شرن بھی گناہ، جبکہ ایک چیز خراب ہو گئی ہے چاہے ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں لکھی، پتہ کہ خراب ہو گئی ہے، اس کو تو بیچنا ناجائز ہوگا. اور بانٹنا بھی اس کو کہ کوئی کھائے گا مسلمان، کوئی انسان کھائے گا اس کو، تو اس کو یوں نقصان دہ چیز کھلانا یہ بھی ظاہر جائز نہیں ہے. ہاں پتہ نہ ہو تو دوسری بات ہے. تو بیچنے والوں کو بھی اب میں یہ تھوڑی مطلب ٹھنڈا کریں گے اس کو، یہ ایکسپائرڈ ہو گیا اب میں کیا مشورہ دوں، ظاہر اس کو ٹھنڈا ہی کرنا پڑے گا، حال ہی نہیں ہے اس کا، یہ ایکسپائرڈ ختم ہو گئے، گوشت سڑ گیا تو کیا کرو گے، اس کو پھینکنا ہی پڑے گا. دیگوں کی دیگیں بعض وقت خراب ہو جاتی ہیں تو لوگ ذرا اس کو ٹھنڈا ہی کرتے ہیں، ہم ٹھنڈا کرتے ہیں بولتے ہیں ٹھنڈا پھینک دیتے ہیں، سمجھے، تو کیا کرے، اس کا حل بھی نہیں ہے نا کوئی، یہ بک تو نہیں سکتا جو خراب ہو گیا، نہ کھایا جا سکتا ہے، کھائے گا تو فوڈ پوائزن. تو اب یہ جو گلے سڑے چپس یا ٹافیاں وغیرہ بچے کھا کر، جیسے انہوں نے کہا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہر بچہ ضروری نہیں بیمار ہو، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کسی کا گلا خراب ہو جائے، کسی کا معدہ خراب ہو جائے، کسی کو بخار چڑھ جائے، عین ممکن ہے کہ ایسا ہو. اور ہم دل کو منع ہے کہ بچہ جلوس میں گیا تھا خوب، جس نے جھنڈے ہلائے نعرے لگائے اچھل کود کی تو یہ تھک گیا تو بیمار ہو گیا، جلوس سے بیمار نہیں ہوا ہے، جلوس میں جو چپس کھائے نہ ہو سکتا ہے اس کا کرشمہ ہو یہ. تو بہرحال یہ کہ ویسے بھی چپس اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹافیاں، اور یہ عام طور پہ نقصان اس کے غالب ہوتے ہیں، عموماً खाने से, तो हम तो ये भी मना करते थे कि सारा खाना ही नहीं है बच्चों को, अगर आप बचा सकते हैं तो इनसे बचाएं। बाकी जुलूसों में भी अब बात कोई चीज बांटनी है तो और बहुत सारी चीजें यार, फल होते हैं, एप्पल, एप्पल यानी कि सख्त होता है, जेब में भी रह जाएगा अगर कोई ले जाए तो, भले बच्चे नहीं खाते लेकिन बहरहाल ये तकसीम हो जाएगा, बच्चे वैसे भी ये लूट नहीं सकते, लंगर जो लुटाया जाता है ये बड़े ही लूट रहे होते, बच्चा तो खुद बेचारा कुचल जाएगा। तो ऐसी चीजें, एप्पल एक मेरे मुंह में आया तो मैंने एप्पल बोल दिया। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये भी सख्त होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स की वो भी क्वालिटी इसमें भी होती है, ड्राई फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स हैं या चने, मूंगफली, ये अच्छी क्वालिटी के लेकर इसके पैकेट आप घर में बना लो, या लोक वाली छोटी छोटी थैलियां मिलती है यार, इसमें डालो पैक, डालो पैक, कोई इतना बड़ा काम, जितना इसमें इखलास के साथ सवाब की नीयत से आप मेहनत करोगे सवाब तो मिलेगा ना यार, मगर चीज अच्छी दो। अच्छा फिर इसमें भी एहतियात करनी है, अब ये ड्राई फ्रूट या चने और ये आप पैक करोगे ना, तो अगर ज्यादा देर इसको ओपन रखोगे ना, खुला हवा में छोड़ दोगे, तो ये मतलब इसकी क्वालिटी जो है ना वो रहेगी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब यानी कि नर्म पड़ने शुरू हो जाएंगे। चने, मूंगफली, इस तरह के ड्राई फ्रूट जो है ना, इनको बाद ड्राई फ्रूट खुले होते हैं तो मसला नहीं होता ज्यादा, फिर सीजन का भी होता, सर्दियों में इतना मसला नहीं होता, गर्मी में जल्दी वो थोड़ा इनकी पोजिशन डाउन हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सब इसकी क्वालिटी भी बरकरार रखनी है, या फिर ये क्या दुकानदार को ऑर्डर दे दें आप, दुकानदार को ये पता होता है कि नरम हो जाएंगे और कब खस्ता रहेंगे, अगर समझदार दुकानदार है, वरना वो भी अंधी चला सकता है। यानी आप बोलोगे ना कि मतलब आप वैसे ड्राई फ्रूट या कोई सी चीज लोगे ना तो जो नॉर्मल दाम है वो चल रहे हैं तो वो चीज मिलेगी आपको, क्वालिटी भी मिलेगी, और आप बोले न्याज में बांटना है हमको, अच्छी चीज देना, तो फिक्र ही मत करो आप, वो दूंगा जो कोई नहीं लेता, समझे, फिर वो आपको वो टिका देगा क्या, और सस्ती भी नहीं देगा। ये मैं आपको हर दुकानदार की बात नहीं करता, लेकिन बड़ा नाजुक दौर है, मस्जिद के लिए लेना है मुंडा के आ जाओगे आप मस्जिद का, बोल दिया ना अगर इसको यार इसके घर में थोड़ी लगाना है तो चला लेगा, तो इसको टिका हो गया, पुरानी चीज या एक्सपायर्ड या सस्ती वाली चीज महंगी दे तो उसको कौन से जेब से पैसे देने, तो चंदे के पैसे देगा। तो ऐसे ये मैं वो बातें बताऊं जो किताब में नहीं मिलेंगी, ये तजर्बात की किताबों में मिलती है। ऐसे लोगों से सुन सुन के ना इतनी बेमानी करते हैं, आप न्यास के लिए चावल लेने जाओगे ना, सही बोलता हूँ, आपको तजर्बा तो होता नहीं है, और न्यास के चावल है सही देना, वो बोलेगा वो अरे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अच्छा आप वो जो चावल देगा नहीं, इतनी बदमाशी करते हैं, जैसे आपको एक चावल का नमूना दिखाएंगे, ये इतना दाम यार, इससे को अच्छी क्वालिटी दो ना, तो ये मुझे चावल के व्यापारी ने बताया था ये तरीका, मतलब ये अच्छी क्वालिटी दो ना तो क्या करते हैं कि वो जाएंगे अच्छा अच्छा लाया, ये उसी को यूं मल के थोड़ा चमक बढ़ा देंगे इसकी, ये लो ये अच्छी क्वालिटी का, इसका दाम ये, तो वही शे उसको ज्यादा दाम लेकर टिका देगा। अच्छा चावल में एक मखसूस खुशबू होती है पुराने चावल की, इसमें भी ऐसा डाला जाता है पुरानी यानी कि उसको पुराने करने के लिए खुशबू, और बाकायदा वो इनकी टेक्निक होती है, उसमें जाले भी डालते हैं ये कुछ मखसूस, तो लगे कि जाले और अच्छा ये बहुत पुराने चावल, पुराने अच्छे होते हैं, तो ये नए चावल को पुराना करके बेचते हैं, जहाँ जो चीज़ मतलब नई बिकती है तो पुराने को नई कर देंगे, ये जो मतलब नहीं शैतान इन लोगों का मुशीर होता है, ऐसे ऐसे टेक्निक इनको सिखाता है कि ये लोग मतलब दो हाथ से लूट रहे होते हैं, फिर डाकू कभी लूट जाता है इनको, कभी डॉक्टर साहब माइनस साहब जो लूटते हैं इनकी बात करता हूँ, तो फिर वो इनके खाते में आ जाते हैं कि कितना कमाया, आने थे आने थे, ये तो देखिए चेन बनी हुई है, तो वो हलाल खाएं थोड़ा खाएं, हक का खाएं, बच्चों को हक हलाल खाएं, अल्लाह करके इसकी बहुत बरकतें होंगी। आप बोले फिर भी मेरा बच्चा बीमार, अरे भाई तेरे बच्चे को टीबी होनी थी, खांसी पर डन कैसे हुआ है, ये खांसता जा रहा है, टीबी होती तो क्या करता, तो ये तूने जो हलाल खाया अच्छा खाया, लोगों की हमदर्दी की, सैयदों का एहतराम करके इनको आधे दाम में दिया, तो इसलिए खांसी पर डन हुआ है, वरना टीबी थी। एक मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ कि बड़ी मुसीबत छोटी मुसीबत है, آپ اس کو رو رہے ہو گیا یوں ہو گیا, یہ نہ کرتے تو اون ہو جاتا, بڑی مشکل ہو جاتی. تو کیا کرتے, اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے ہم کو, مطلب تو یہ خاص کر جلوس سے میلاد اور اس میں یا نیازوں میں زیادہ کاٹنا یہ تو بہت بڑی مطلب بے مروتی, اور کوئی لقب ایسا ملتا نہیں جو مہذب دائرے میں رہ کر میں آپ کو دے سکوں اس کو, یہ ایسا بندہ ہے. اولیاء کرام پر ویسے مطلب ان کی محبت میں نیاز اور یہ جو خالص اللہ کے لیے, جیسے قربانی کا جانور اللہ کے لیے ہوتا نا, کیسا لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جانور والا بھی بیچنے والا بھی لوٹ مار کرتا ہے, جو ذبح کرتا ہے وہ بھی کئی گنا دام مانگتا ہے ذبح کے, ہے نا. ہوتے سب اللہ کے نیک بندے, سب اولیاء کرام کے عاشق اور عاشقہ رسول ہوتے ہیں, لیکن بس یہ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسے مواقع پر تو رعایت کرنی چاہیے, لیکن رعایت یہی کرتے کہ بڑھا دیتے ہیں ریٹ, جارہ گھاس رسی گھنٹی سب چیز آپ کو ان دنوں مہنگی ملے گی قربانی کے دنوں میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ہمیں اللہ پاک اپنا خوف عطا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد علی ہیں, صادق آباد سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں, ربیع الاول میں پڑھنے والا کوئی خاص درود پاک ہے تو وہ ارشاد فرما دیں, جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور اس کی تعداد بھی پڑھنے کی ارشاد فرما دیں.
درود شریف تو یوں تو سارے خاص ہیں, جو سرکار پر درود بھیجا جائے سل وہ ہے نا, جتنی یکسوئی زیادہ ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو, اللہ کرے وضو بھی ہو, اللہ کرے دو زانو بیٹھے بھی ہوں اور رخ بھی مدینے کی طرف ہو, تصور بھی مدینے والے کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو جتنا انداز عمدہ ہوگا نا اتنا مطلب اور ادب والا, عمدہ سے مراد اتنی اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ صیغے درود شریف کے بدل بدل کر پڑے تو اس سے خوشبو بڑھے گا, جیسے قرآن آیتیں صورتیں بدل بدل کر نمازوں میں پڑھنے سے خوشبو بڑھے گا, ایک کی پڑھنے سے جیسے آپ ایک ہی نعت شریف کو پڑھے چاہے مطلب یعنی کہ وہ بادلوں سے آیا ہو وہ بہترین نعت خوان ہو دنیا کا, صرف ایک ہی کلام پڑھتا ہو اور بہترین کلام پڑھتا ہو آپ یار کتنی بار سنو گے اس کو, آپ کا جیت جائے گا کوئی نیا کلام سنوں میں. تو یہ کہ ہے نفسیات ہے, بہرحال یہ کہ درود شریف اس طرح پڑھے جائیں. اور یہ رکن دین صفحہ 164 حصہ 3 کے حوالے سے, جو کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ درود شریف, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 125,000 مرتبہ پڑھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ نوید کراچی سے بات کر رہا ہوں میں, ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ خوشیوں کے مواقع آتے ہیں, عید ہو گئی ہے اور عید میلاد النبی بھی آ جاتی ہے, اور اس کے اندر اگر کسی کے ریلیٹیو کا انتقال ہو جائے یا کسی کے اپنے گھر کے اندر کیسی میت وغیرہ ہو جائے, تو اس صورت میں وہ ربیع الاول کی خوشی یا عید کی خوشیوں کو کیسے منائے؟
عید کی خوشی جو ہے نا وہ اصل قلب میں پیدا ہوتی ہے, دل میں, جیسے جشن ولادت ربیع الاول سے پہلے ہی وہ کچھ گدگدی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں, تو الحمدللہ مطلب مزہ آتا ہے, اچھے دن گزر رہے ہوتے ہیں, جس کو بولے کہ اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے جشن ولادت, مزہ آئے گا, جشن ولادت منائیں گے, خوب جھومیں گے, نعتیں سنیں گے, نعرے لگیں گے, نعرے لگائیں گے, تو الحمدللہ یہ ہمارے مقدر ہیں کہ ہم کو جشن ولادت کی خوشیاں اللہ پاک عطا کرتا ہے, نصیب والوں کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ وہ جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے, تو وہ کسی نے جواب دیا کہ سنیوں کی قسمت میں, کوئی پوسٹ اس طرح کی چلی تھی پہلے, تو بڑا مزہ آیا گیا, حقیقت بھی یہی ہے. تو خیر اب کسی کی میت ہو گئی ہے تو عید منانے سے مراد کیا, عید منانا خالی اچھے کپڑے پہننا, عمدہ کھانے پکا کھانا, صرف اس کا تو نام نہیں ہے نا, دل میں خوشی ہوتی ہے عید منانے کی. اب یہ عید وہ عید بھی نہیں ہے جو دو عیدیں ہیں میٹھی عید اور بقرعید, کہ ان کے تو اپنے مستحبات سنتیں یہ سب منقول ہیں حدیثوں میں اور ہیں, مطلب تو ان دنوں بھی جب یعنی کہ کوئی میت ہوئی ہو تو وہ جو مستحبات اور سنتیں وہ تو ادا کرنی ہے. عید کی نماز بدستور واجب ہی رہے گی کہ صاحب وہ گھر میں میت ہو گئی تو آج عید کی نماز کیسے پڑھیں, جیسے پہلے پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھیں. تو عید کی نماز تو باقی ہے. اچھا اب قرب انتقال ہو گیا کل, آج بقر عید ہے, قربانی کیسے کریں؟ واجب تھی قربانی, ویسے ہی کریں سے پہلے کرتے تھے. قربانی کرنی چاہیے, واجب ہے, کرنی ہوگی. تو اب اگر کسی کو دے دیا کہ بھئی آپ میری طرف قربانی کر دینا, جائز تو ہے, لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ چونکہ ہمارا میت والا گھر ہے یہاں قربانی نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ کر نہیں. ویسے کسی کو دے دینا ٹھیک ہے, سوگ کی وجہ سے نہیں, کہ اس کا تعلق سوگ سے مطلب کہ یہ ٹکراتا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک قرآن واجب عمل ہے اور عبادت ہے قربانی کرنا بقرعید کے دنوں میں. تو یوں مطلب یہ کہ لوگ مطلب یوں کر لیتے ہیں کہ یار یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں نہیں کرنا چاہیے, تو یہ اپنے طور پہ کچھ نہ کیا جائے. اب جیسے کسی کی میت ہو گئی, اب وہ کیا اپنے آپ کو محفل میلاد سے محروم کر لے؟ صبح بارہ میں جب درود و سلام رو رو کے عاشقان رسول پڑھتے ہیں یا سرکار کے تصور میں گم ہوتے ہیں تو بھائی میرے یہاں تو میت ہو گئی تھی, اب میں یہ کیوں کروں؟ صبح بارہ کیسے کروں, کیسے مناؤں؟ ویسے ہی مناؤ جیسے ہمیشہ مناتے تھے, اس سے بہتر طریقہ رونا زیادہ آئے گا اس بار, تو وہ تھوڑا غم بھی پڑا ہے نا خوشی و خضوع کے ساتھ. تو جو اس طرح کے کام, یا میں نیاز کیسے کروں, تو نیاز کرنا تو تیجے کا کھانا تو ویسے ہی سب کرتے ہوتے عام طور پہ, تو نیاز کرنے میں بھی کوئی شرم کوئی قباحت نہیں ہے جس ولادت کے نام پر, بلکہ وہ جو تیجے کا کھانا ہوتا ہے تو ویسے تو کھلانا بھی خالی دعوت کے طور پر تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے یہی مشورے دیے ہوئے ہیں علماء کی برکت سے کہ اس میں نیت بدل دی جائے, اس سال ثواب کے بزرگوں کے, اس سال ثواب کے. تو اگر اس بار کسی کو ہوتا ہے اللہ پاک چاہے تو بہرحال یہ کہ موت تو برحق ہے, تو تیسرا دن پڑتا آپ کا تیجا, یہ بارہ ربیع الاول شریف کو, بے شک کھانا پکائیں کچھ دو چار دے گئے اور بڑھا دیں سرکار کے اسال ثواب کے لیے اور سارے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسال ثواب کر دیں, تو نیاز کا نیاز ہو جائے گا, بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی عید منانے میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کو مائنس ہم کر دیں تاکہ وہ میت کا وہ کیا ہے, میت کو تو زیادہ اس سے اب وہ آپ کی خوشیوں اور غموں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, اب اس کو چاہیے اسال ثواب. تو یہ عید کا دن سمجھے عیسیٰ علیہ ثواب کا دن ہے, یعنی شریعت کے دائرے میرے کر خوب جشن ولادت آپ منائیں تو آپ کے میت کو عیسیٰ علیہ ثواب کریں تو اس کا بیڑا پار ہے. عید کا دن سیر و تفریح کے لیے تھوڑی آتا ہے, نہ اس عید میں کوئی سیر و تفریح کا کانسیپٹ ہوتا ہے, نہ کوئی اس طرح کے میلے جھمیلے ہوتے ہیں جس طرح یہ دونوں عیدوں میں ہوتے ہیں, بڑی مطلب یعنی کہ طرح طرح کی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے, وہ دنیا جانتی ہے کیا کیا ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ یہ نہیں ہو رہا, اللہ کرے گا تو ہوگا بھی نہیں, تو اس میں تو سارے ہی ثواب کے ہی کام ہو رہے ہیں, بالکل اس کو کرنا چاہیے. ہاں اگر عید کے دن ہم جیسے نئے کپڑے پہننے کی ترغیب دیتے ہیں, اگر اس کا نئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو اس کے لیے نا, جو بیوی جس کا شوہر فوت ہو گیا, عدت تو اس کے لیے ہے کہ وہ سادگی سے رہے گی, اس کو اس کا تعلق اس جشن ولادت سے نہیں, تو ویسے اس کے اوپر عدت جو واجب ہے تو وہ تو سادگی کرے گی. البتہ عام آدمی اگر نئے کپڑے پہننے سے اس کو لگتا ہے خاندان میں کوئی تنفیر کی صورت بنے گی, خاندان والے باتیں بنائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو خوشی ہوئی ہے جو دنیا سے گیا اس کی, نعوذ باللہ, تو لوگوں کی تنفیر سے نفرت سے طعنوں سے غیبتوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے بے شک وہ کپڑے سادہ پہن لے, نئے کے بجائے پرانے جو وہ دھلے ہوئے وہ پہن لے. عید کے ان عیدوں میں بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے, نئے کپڑے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ عید نئے کپڑوں کے بدلے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے ان کی, سارے سال میں کپڑے نہیں سلوائیں گے, عید میں ضرور سلوائیں گے. حالانکہ یہ مستحب ہے کہ نیا کپڑا پہنے یا گھر میں جو عمدہ کپڑا ہو وہ پہنے, نیا بھی شرط نہیں ہے. تو ان عیدوں میں بھی ہم یہ عید کا تو ہم لوگ نے ترغیب دی ہے کہ جب عیدوں کی عید آئی ہے تو ہم کیوں نہ نئے کپڑے پہنے, ویسے نئے کپڑے تو لوگ پہنتے ہیں شادیوں میں بھی, ایک سے ایک جوڑے سلواتے ہیں, یہ ہمارے محبوب کی مطلب یعنی کہ یہ خوشی ہے, تو اس میں بہترین لباس, نیا امامہ, نیا سربند, نیا نالے پاک کا نقش، نیا جھنڈا، اب تو یہ کرتے ہیں یا جو جو ہو سکتا ہے مجھ سے، وہ رومال نیا، تو پین نیا، تو پیڈ نیا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے الحمدللہ، کہ ہر چیز نئی، پیالہ نیا، کھانے کی پلیٹ نئی، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ نیا نیا نیا، تو میرے آقا میرے کالے دل کو جو میلا ہے اس کو بھی ایسی نظر کرم ڈالیں گے، یہ بھی نیا ہو جائے گا، سارے گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ. تو جتنا ہو سکے، مطلب جو یہ فرض و واجب نہیں ہے، اس کو کوئی ہم نام نہیں دیتے، ہماری خوشی ہے شادیوں میں، اس میں اس میں خوشی کے موقع پہ یہ لوگوں میں رائج ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے. اگر کسی کو اس دن کی خوشی نہیں ہے تو وہ دوسری بات ہے، اس سے ہم بات بھی نہیں کر رہے، سمجھے، ہم اس سے بات کریں جو خوشی ہوتی ہے جن کو. سب نیا، اب گھر نیا کر نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، اسکوٹر ہے تو ہم نہیں کر نہیں سکتے، اب کار ہے تو وہ نہیں کرنا یہ دشوار، لیکن جو جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے وہ نہیں کر لیں، یا پرانی ہے تو اس کو دھو ڈالیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بار بار نہیں لے سکتے، تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ ہم یوں ترکیب بنا لیں. گھڑی بھی میری یہی ترکیب ہوتی ہے عام طور پہ، کہ نہیں بار بار بلو بول کو پرانی یہ نہیں ہے، یہ کام آتی ہے، جیسے یاد آئے درس کر دیا، کوشش ہوتی ہے نیا نیا نیا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. تو سارے عالم کا رنگ بدل گیا، اپنے لباس کا بھی تھوڑا اور تھوڑا انداز جو ہے بدل جائے، وہ سنت کے دائرے میں، پہلے اگر سنت کی کمی تھی تو اور پکی سنت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دین دین گواگی ذرے ذرے کو گے تور دے، ویک دے نصیبا والے جلوے حضور دے، ویک دے نصیبا والے جلوے حضور دے، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. پیارے امیر سنت، اس شعر میں دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، تو ذرے ذرے کوہ طور دے اس سے کس طرف اشارہ ہے، یہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجیے.
شاعر کی مراد، شاعر کی مراد تو شاعر ہی بتا سکتے ہیں، کلام کس کا ہے بھی نہیں پتا. مطلب یہ کہ کوہ طور پر مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی تجلی دیکھی تھی، سمجھے نا، تو کوہ طور کو ایک مقام حاصل ہے نا. اور ہمارا یوں مبالغہ کریں تو بچہ بچہ جانتا ہے کوہ طور موسیٰ علیہ السلام سے وہ منسوب ہے. تو یوں مطلب ایک کوہ طور کے ذرے ذرے گواہی دے رہے ہیں، ہم بھلے اللہ پاک کی تجلی ہمارے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تھی، ہم اپنی جگہ پہ لگے، ذرہ ذرہ گواہی دے رہے کہ ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے. اب انہوں نے کوہ طور پر اللہ پاک کی تجلی دیکھی، اور قسمت والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے ہیں، یہ شاید وہ کہنا چاہتے ہیں، یا کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانے. دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، من رآنی فقد رأ الحق، یہ حدیث سے پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب بعض اس کی شارحین کہتے ہیں کہ حق کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. خیر خدا آپ کی تو خواب میں تو زیارت اب بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیداری میں نہیں ہو سکتی، جاگتے بھی صرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک کے جلوے، اللہ پاک کے جلوے جیسے دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، داتا گنج بخش، حضور داتا گنج بخش کے بھی ہے نا مظہر نور خدا، کہ اللہ پاک کے نور کہ مظہر یعنی ان سے اللہ پاک کے نور کا اظہار ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پھر آگے بھی کچھ ہے, اس دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ, قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. سبحان اللہ, اس میں بھی بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہمیں پیارے ہیں, ساری مخلوقات میں سب سے پیارے ہیں. اور یہ تو ایمان کی جان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان اسی صورت سے کمپلیٹ بھی ہوگا کہ سب سے پیارے ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر اولاد والد سے زیادہ پیسے کمانے لگ جائے تو اولاد کا رویہ والد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اور والد کو اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟
اولاد کو چاہیے کہ والد کی اب زیادہ خدمت کرے, زیادہ پیسے آ گئے تو. یہ نہیں سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے کہ میرے والد نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, ہے نا. یہی ہوتا ہے نا, پہلے تو والد والدہ ہی ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے نا. تو والد نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, پڑھایا لکھایا, دھندے پہ چڑھایا. اب اللہ نے آپ کو مال دیا, کچھ زیادہ دیا والد صاحب سے, تو آپ کو شکرانے میں والد صاحب کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے والدین کی, ٹھیک ہے نا. اور اب رہا کہ والد کا رویہ, والد کا رویہ کماؤ پتر کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. تو میں جنرل بات کرتا ہوں, والد صاحب کو سمجھانے کی شاید ضرورت ہے نہیں. ویسے والد اب تو بیٹے سے تھوڑا روب میں رہے گا, ڈرے گا بھی, تو زیادہ مطلب شفقت کرے گا کہ کہیں بیٹا مجھے محروم نہ کر دے. تو اگر بالفرض اگر والد صاحب فطری طور پر کوئی ذہنی طور پر کوئی مشکل ہے مسئلہ ان کو, اور اگر کچھ 19-20 کرتے بھی, تو بھی بیٹے کو تو بالکل اس کی خدمت جاری رکھنی ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. باپ جو ٹھہرا, باپ کو تو مائنس کیا نہیں جا سکتا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شیخنا الکریم, هل الصبی المميز يستحق الثواب على طاعته, وهل الكافر يستحق الاجر على اعمال البر التي يقوم بها؟ جزاكم الله عنا كل خير.
سیدی, کیا سمجھدار نابالغ بچہ اپنی نیکیوں پر ثواب کا حقدار ہوتا ہے, اور کیا کافر شخص اچھے کام کرنے پر اجر کا مستحق ہوگا؟
اللہ اکبر, بہت اچھا سوال ہے. سمجھدار نہ سمجھ کا نہیں, نابالغ کو اجر ملتا ہے نیکی پر, اور کافر کو اگر کوئی ایسا نیک کام کر بھی لیتا ہے تو اس کو اجر ملتا بھی ہے تو دنیا میں, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی و مرشدی, ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے. معروف بھائی ہیں ملیر کراچی سے, وہ کہتے ہیں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ درود شریف کیا ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کن الفاظ کے ساتھ سمجھائیں کہ درود شریف کیا ہے, رہنمائی فرما دیں.
سوال تو زبردست ہے, بچوں کو سمجھانا واقعی یار بہت ساری باتیں ایسی ہیں, میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں کہ بچے کو سمجھائیں کیسے یار اس کو, اس کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم اصطلاحیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا, کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں. اب درود کا آپ معنی بھی بتاؤ گے, درود کے معنی رحمت, تو یہ پوچھے گا رحمت کیا ہے. اب دو جواب اس کو ہے, واقعی یعنی کہ ایک کام ہے یہ, اس کو یوں مطلب سمجھا جائے کہ اپنے یوں جیسے اللہم صلی علی محمد کہیں گے, یا آسان سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے, اسے ثواب ملتا ہے, اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے, وہاں پھل ہوتے ہیں, سیب ہوتے ہیں, بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, بڑا مزہ آئے گا وہاں, پارک ویسے پارک ہیں کہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اس طرح کے میں پرانی بات کر رہا ہوں, میرے گھر کا ایک فرد جو تھا بہت چھوٹا تھا, تو میں اسی طرح کی کوئی بات کر رہا تھا, تو اس میں نے کہا یہ ہوں گے جنت میں وہ ہوں گے, تو اس نے بھی کچھ کہا تھا کہ اور موسمبی, یہ کوئی پھل کا نام لیا تھا شاید, اس وقت میرے ذہن میں نکل گیا کہ یہ بھی ہوگی وہاں جنت میں. تو یوں بچے کی نفسیات کے مطابق یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں کی جائے اس کو مزہ آ جائے. تو ظاہر ہے موسمی بھی ملیں گے, انگور بھی ملیں گے, انگور کا تو خیر قرآن میں ذکر بھی نا, اور جن کا بھلے صراحتن نام نہیں ہے لیکن اگر خواہش ہوگی قیامت میں موسمبی کی تو موسمبی بھی ملے گی, مالٹا چاہے تو مالٹا مل جائے گا, یا سنترا پسند ہے آپ کو سنترا مل جائے گا, اور بولو یا کالے انگور اچھے لگتے ہیں تو یہ مل جائیں گے. جنت میں ہم جو بھی مانگیں گے اللہ عطا کر دے گا, مایوسی نہیں ہے. تو جن چیزوں کو مطلب یعنی اللہ ہی خواہش بھی دل میں ڈالے گا ہمارے اور وہ عطا بھی کرے گا, اور اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں جو اللہ نہ دے سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی دعوت اسلامی کو 44 سال مکمل ہو گئے, اس سفر میں دعوت اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟
کامیابی کا تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد, سچی بات یہ ہے. کامیابی واقعی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں تو یہ لوگ تو یہ بھی بولتے ہوں گے, یہ مطلب میڈیا کی زبان ہے کہ دعوت اسلامی کے کامیاب 44 سال. اب کامیاب تو واقعی حقیقت تو یہی نا کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا, کہ مجھے پتہ چلے گا میں کامیاب ہوں کہ نہیں, جو کام کیا آپ نے کام کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کام کیا. تو مطلب یہ کہ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا حقیقت میں. بس ظاہر تو دنیاوی اعتبار سے تو کامیابی نظر آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اور میں یہ تو کہا کرتا ہوں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی, اور یہ خالی لفظوں کا کھیل نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے. دعوت اسلامی کا اجتماع پہلا شروع ہوا تو جتنے آدمی تھے جو بھی تھے, پھر یعنی جمعرات ہم اجتماع کر رہے تھے, ان دنوں جمعے کی یاد پڑتا چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں, تو ہم نے شب جمعہ صبح جمعہ ہوتا تھا تو اجتماع ہوا, وہ بھی اچھا اجتماع تھا بڑا اجتماع تھا. لیکن پھر جمعرات دوسری آئی تو جیسے بڑھ گیا, پھر یوں بڑھتا چلا گیا, یہ سب مجھے یاد پڑتا ہے. ہاں کبھی کوئی بارشیں طوفان یا کوئی اور مسائل سے درپیش ہوئے تو اس میں کم ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یوں یہ اس کو پیچھے ہٹ نہیں کہہ سکتا کہ مجبوری اور رکاوٹ کھڑی ہو گئی, ورنہ یہ کہ دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ وہاں سے فیضان مدینہ گلزار حبیب سے یہ شروع ہوا. ایک ہی اجتماع تھا, پتہ بھی نہیں تھا کہ فیضان مدینہ بنائیں گے, پھر آہستہ 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 فیضان مدینہ یہ بنا, اس کا پلاٹ لیا, ہم کو پتہ ہے کہ کتنا اس کو بنانے میں کتنا بہت محنت پڑی ہے پیسوں کے لیے, اتنا دعوت اسلامی میں کام تو اس وقت تھا نہیں نا, تو پیسے ہم پر بھروسہ کون کرے یار, ہر آدمی تو بھروسہ نہیں کرے گا نا ہم پر, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی بڑی اس وقت پارٹیاں تھیں. لیکن الحمدللہ آج ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے, سمجھے, 2.25 کروڑ کا یہ پلاٹ لیا تھا, اب ہو سکتا ہے کہ 125 کروڑ کا ہو گیا, ہو بہت مہنگائی ہے نا اب تو, یعنی کہ یہ 2.25 کروڑ یا میمنی بولتے اچھا اچیویا پوری کرنے نے, یعنی کہ وہ سفید بال ہو گئے, جیسے اتنا مطلب کوششیں کی اور محنتیں اس کے لیے. ہمارے سائی بھائی باز سائیکلوں پر گھومتے تھے, ایک ایک روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے, 5-5 روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے, اس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے کہ مثال ہے مثل یا مثال, تو اس طرح یہ الحمدللہ یہ بنا. پھر اس کی تعمیرات میں دیر, اب وہ سریے پڑے ہیں تو سیمنٹ, تو سریوں کو زنگ لگ رہا ہے تو اس کا وزن کم ہو رہا ہے, یہ لوس ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا, لیکن بہرحال آخر کار یہ بن گیا الحمدللہ. مدنی مرکز اب ایک چراغ تو یہ روشن ہو گیا نا فیضان مدینہ کا, اب یہ چراغ پھیلتا ہو, شاید اس سے پہلے وہ حیدرآباد کا بن گیا, یہ کام تو شروع, اس کو تو ٹائم زیادہ لگا, یہ جگہ بھی بڑی ہے اس سے, تو وہ الحمدللہ حیدرآباد میں بھی ترکیب بنی, فیضان مدینہ کے لیے پلاٹ مل گیا اور وہ اس سے جلدی بن گیا. دوبارہ لے کے چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہا, لیکن شہرت تو اسی کی ہے نا, اصل تو یہ ہے, مدنی مرکز بھی ہے, عالمی مرکز بھی یہی ہے. پھر یہ کہ اب تو گنتی بھی بھول جاتا ہوں کہ کتنے فیضان مدینہ دنیا میں ہو گئے, پاکستان ہی میں نہیں دنیا میں فیضان مدینہ کافی ہو گئے, اجتماع بھی بھول جاتا ہوں تعداد, اتنے اجتماعات اب دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہو رہے ہیں, قافلے سفر کر رہے ہیں, نہ یہ اس کوئی پہلے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وہ بول رہے کام کو کام سکھا تھا ہم, قدم اٹھا دیا اللہ پاک نے, بس راستے کشادہ فرما دیے اور راستے وہ کھولتا گیا ہم لوگ آگے بڑھتے رہے مدینہ آ گیا. اب انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے آقا کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے,
اللہ کی نعمت ہے یہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو بکر بھائی کیا بات ہے, اتنی تیاری کس لیے؟
لگتا ہے آپ کسی خاص محفل میں جا رہے ہیں.
جی بھائی, آج یوم دعوت اسلامی ہے, ایڈس مدنی چینل کے پروگرام میں جا رہا ہوں.
یوم دعوت اسلامی مطلب؟
آج میری دعوت اسلامی کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے 44 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اللہ پاک کے کرم سے اس دن یعنی 2 ستمبر کو ہم یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں.
ویسے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بتائیں نا.
جی بالکل بتاتا ہوں. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو, لوگ گناہوں سے بچیں, لوگوں میں عشق رسول بڑھے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. نہ صرف اپنے اخلاق و کردار کو سنوارا جائے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی خوب کوشش کی جائے.
ابو بکر بھائی, کیا دعوت اسلامی بس یہی کام کرتی ہے؟
یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں, جہاں اسٹوڈنٹس قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور علماء دین تیار ہوتے ہیں. الحمدللہ اب تک بے شمار بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں اور ہزاروں علماء کرام تیار ہو چکے ہیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی ہر دن ایوریج 2 مسجدیں بنا رہی ہے اور یوں دنیا بھر میں دین کی روشنی پھیلا رہی ہے.
اچھا, یعنی آپ کی دعوت اسلامی صرف دینی تعلیم عام کرتی ہے؟
صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی ایجوکیشن بھی دیتی ہے, اور اس کے لیے دارالمدینہ اسلامک انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم, فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم اور دارالمدینہ یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے.
اچھا, کیا ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی دعوت اسلامی کا کوئی کام ہے؟
جی بالکل, ڈیجیٹل ورلڈ میں دعوت اسلامی نے OTT پلیٹ فارم اسلام فار ایور کے نام سے اور اسپیشلی بچوں کے لیے کیئرس مدنی چینل کا شعبہ قائم کیا ہے تاکہ چھوٹے بچے اور بچیاں دینی اصلاحی اور اخلاقی چیزیں سیکھ سکیں.
واہ زبردست. اچھا آپ یہ بتائیے, کیا دعوت اسلامی کا کوئی فلاحی ادارہ بھی ہے جو فلاحی کام کرتا ہے؟
جی بالکل, دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF ہے جو سیلاب زدگان اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور الحمدللہ FGRF ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھی خوب مدد کر رہا ہے. اس کے علاوہ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے مدنی ہوم بنائے گئے ہیں.
سبحان اللہ, واقعی دعوت اسلامی تو دین اور دنیا دونوں میدانوں میں بہت بڑا کام کر رہی ہے.
پیارے امیر علیہ سنت, الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے کام کر رہی ہے, مگر کیا کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی وہ کام کرے؟ پلیز ارشاد فرما دیجیے.
ماشاءاللہ, بڑا جامع تعارف کروایا آپ نے دعوت اسلامی کا, اور چھوڑا تو ہی نہیں. کیا اور کیا بتاؤں, بہت سارے نیک کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, جامعات المدینہ, مدارس المدینہ سب کا تذکرہ غالباً ہاں کر ہی دیا آپ نے, دارالمدینہ اور سب کر دیا آپ نے تذکرہ. مجھے تو اب کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا. مزید دیگر ممالک میں بھی کام کر رہی ہے, دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, جگہ جگہ مساجد کی تعمیرات کر رہی ہے, مدارس کی تعمیرات, جامعات المدینہ کی تعمیرات ہو رہی ہیں, نابیناؤں کے جامعات المدینہ بھی ہیں ماشاءاللہ, ان میں ان کو بھی عالم کورس کروایا جا رہا ہے, قرآن کریم حفظ کروائے جا رہے ہیں ان کو, اور باقاعدہ ایک شعبہ ہے ہمارا دعوت اسلامی کا جو جس میں خصوصی عیسائی بھائیوں کا, تو اس میں ڈیف جو گونگے بہرے اور نابینے اور کوئی لولے لنجے بےچارے جن کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں, اس طرح کے عیسائی بھائی بھی, ان کا بھی شعبہ, ان میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. جو شعبہ ہاتھ میں آتا ہے اس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. بزرگوں کا شاید کسی نے بھی شعبہ نہیں بنایا ہوگا, بزرگوں کا جو عمر رسیدہ جو ہوتے ہیں بوڑھے لوگ سمجھتے ہیں ناکار ہیں، یہ بہت کام کے ہوتے ہیں، ان کی اگر ترکیب بن جائے تو پورا گھر ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے فوائد بہت ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، خود ان کو بھی تو اپنی آخرت بنانی ہوتی ہے نا، ان کا باقاعدہ شعبہ لگا ہوا ہے، پھر ان کا مدنی چینل ہے بوڑھوں کا بھی، یہ مدنی چینل خالی اردو میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بنگلہ بھاشا، پھر انگلش، عربی، تو اس طرح مطلب یہ کہ چینل کی دنیا میں بھی دعوت اسلامی کا ایک نمایاں مطلب یہ کہ نام ہے، اور اسلامی چینل یہ واحد دعوت اسلامی کا دنیا میں کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نمایاں طور پر یہ مدری چینل یہ اسلامی ہے، پیور اسلامی ہے الحمدللہ، نہ ایڈ ہے اس میں، نہ لیڈیز اس میں آتی ہے، نہ میوزک بچتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اور بھی دعوت اسلامی کے کئی کام آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے بڑھتے جائیں گے، یا ابھی ذہن میں آ نہیں رہے میرے، تو الحمدللہ اللہ برکت دے سب کو، دعوت اسلامی میں کام کرنا چاہیے، پھر دعوت اسلامی کتابیں بھی چھاپتی ہے، ہزاروں کتابیں چھاپ کر اس نے دی ہیں، مکتبۃ المدینہ یہ ادارہ جو ہے بہت یعنی کتابیں اس نے عام کی ہیں، قرآن شریف کے ترجمے، تفسیریں یہ بھی چھپ رہی ہیں، لکھی یہیں لکھی گئی ہیں دعوت اسلامی میں، سیرۃ الجنان یہ دنیا کی واحد تفسیر ہے، اس کے بعد کوئی تفسیر شاید آئی نہیں ہوگی اردو میں، اور مطلب یعنی کہ اتھینٹک یعنی کہ مستند تفسیر انشاءاللہ اس کو آپ پائیں گے، اس کو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، پڑھنا نہیں آتا تو بھی رکھ لیں، برکت انشاءاللہ ملے گی، کوئی تو گھر کا فرد پڑھے گا اس کو، کبھی تو کھول کے دیکھے گا، ایسی برکتیں اس کی ملیں گی انشاءاللہ، الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے کام کر رہی ہے، انہیں دیکھو نا یہ کام گنے نہیں جا رہے، اس سے اتنے کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا سے الگ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اب تک ہزاروں غیر مسلموں کو دعوت اسلامی نے مسلمان کر لیا ہے، یہ بھی کام ہے نا، پھر غیر جو نو مسلم ہوتے ہیں، یہ نو مسلم میں شاید لوگ کنفیوز، پہلے کوئی پیغام آیا تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے غیر مسلم اس کو نو مسلم کیوں بولتے ہیں، نو مسلم، نو مانے نہیں، نیو مسلم بولا کرو وغیرہ، خیر تو وہ نیو مسلم جو ہے ان کی معلومات تو ان کے پاس نہیں ہوتی نا دین کی اتنی، تو ان کو پھر ان کے پھر الگ الگ سینٹر ہیں جن میں ان کو سکھایا جاتا ہے اسلام، اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان رہے کیسے، معلومات عقائد کی، ایمانیات کی، اللہ اور رسول کے بارے میں ان کو معلومات تو اتنی نہیں ہوتی نا، یہ سب مطلب یہ بھی سکھایا جاتا ہے الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت گلگت کے قریب شہر استور میں ہیں، سید یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسے سفر کے اندر جب جاتے ہیں تو پانی وضو کے لیے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے رہنے والے نہیں ہوتے، تو بہت ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے میں کوئی رعایت ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی ہے اور اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو غسل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، یا ہمیں جیسے بھی موسم ہو اور جیسا بھی ٹھنڈا پانی ہو اسے وضو کرنا ہوگا، اور ایک اور بات ارشاد فرما دے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جب سفر کرتے ہیں بہت تھکن فیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، تو جب آپ نے بڑے بڑے سفر کیے، ہمیں آپ نے آپ کے بیانات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے بڑے قافلوں میں بہت مشکل علاقوں میں بھی سفر کیا، تو یقیناً تھکن تو آپ کو بھی لگتی ہوگی، تو ایسی کیفیت میں نماز کا اہتمام آپ کس طرح کیا کرتے تھے، کچھ ایسا مدری پھول ہمیں دیں کہ ہم سفر میں کسی بھی صورت میں سفر کریں، چاہے وہ بزنس ٹریول ہو، چاہے وہ انسان سیر و تفریح کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں یا قافلوں میں سفر ہو رہا ہے، تو نماز کے حوالے سے کیا ہماری احتیاط ہونی چاہیے، جزاک اللہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
ماشاء اللہ، اس وقت آپ ٹھنڈے ملک میں، اپنا ہی صوبہ ہے گلگت، تو اگر پانی بہت ٹھنڈا ہے نا تو چولہے کو خدمت کا موقع دیا کریں، وہ گرم کر دے گا پانی، گرم پانی سے وضو کریں نو پرابلم، اچھا آپ بولیں گے یار چولہا بھی اویلیبل نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، ہاں ایسا ٹھنڈا ہو گرم کرنا ممکن نہ ہو، سادہ پانی میسر نہ ہو، اب کیا کرے، اب اگر اس کو ایسا ہے کہ ظن غالب ہے یا تجربہ ہے کہ اس سے وضو کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنے کی اجازت ملے گی. خالی ٹھنڈا وہ ہوتا ہے اس لیے نہیں, اگر یہ بیمار پڑ جاتا ہے یعنی اس کی ٹھنڈک اس کو ضرر پہنچائے گی, نقصان پہنچائے گی, تب اس کو تیمم کرنے کی اجازت ملے گی. تو بہرحال یہ اچھا. دوسرا یہ کہ جیسی مشکلات ہو, اب میں نے تو کیا مطلب سفر کیے, سفر تو کرنے والے مزاروں میں موج کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں, انہوں نے سفر کیے تھے, اب تو ٹرینیں, ہوائی جہاز, سیارے, طیارے سب موجود ہیں, گاڑیاں. تو بہرحال یہ کہ یہ سفر تو ذرا کیے ہیں, بسوں میں کیے, ویگنوں میں کیے, تو تھکن بھی لگتی تھی. باول نگر کا سفر جو تھا وہ میرا یادگار سفر تھا, وہ چار بسیں ویگنیں بدل کر ہم باول نگر پہنچے تھے دوران قافلے کے دوران. میں مطلب زہر کی نماز کا ٹائم آیا نا جب ہم پہنچے اسی ٹائم پر, میں یوں پڑ گیا تھا چار پائی میں, ہمت نہیں تھی مطلب اٹھنے کی. یہ بھی ایک تاریخی تھکن تھی میری, ایک تھکن وہ اس سے بھی زیادہ تھی جس کا نگران شورا بھی قصہ بتاتے ہیں. ہم یعنی کہ پانچ سال کے بعد پنجاب کا دورہ کیا تھا, نہیں ہاں پانچ سال کے گیپ سے, وہ جو حملہ ہوا تھا لاہور میں اس کے بعد سے پانچ سال کے بعد پھر گئے تھے. تو اس میں روڈ بائی روڈ گئے تھے, جگہ جگہ رکتے ہوئے, تو وہ کسی جگہ مطلب بس وہ میرے سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی, میری حالت خراب ہو گئی تھی تھکن کے مارے. تو میں نے کچھ وہ پیڈ مانگا تو دیا, عمران گھبرا گئے تھے ارشاد وصیت لکھے گا کب میں جا رہا ہوں, ایسی پوزیشن تھی. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ابھی تک گیا نہیں ہوں, اللہ کرے مدینے میں جاؤں اور مدینے میں آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھ کر نصیب ہو جائے بقی میں جانا, کاش. تو یہ کہ بہرحال مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری سفر میں نماز قضا ہوئی ہو, یہ یاد نہیں ہے. نمازیں بھی عام طور پہ جماعتیں کرتے تھے سفروں میں, بھی نمازیں بھی با جماعت بارہا پڑھتے تھے الحمدللہ. نماز قضا ہونا اپنی ڈکشنری میں سمجھو نہیں ہے الحمدللہ, اور آپ کی بھی نہیں ہے. سر فرض ہے نماز, تو یہ قضا کیسے ہو جائے؟ ہاں آدمی جب ہوش ہی نہ رہے سمجھے, وہ الگ صورت ہے کہ ایسا عارضہ پیش آئے, ایسا مرض پیش آئے, بے ہوش ہو جائے, تو وہ اب مرفوع القلم ہو گیا ہے. ورنہ یہ کہ نماز ہوش و حواس میں قضا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ اسی پر ہمارا دم نکلے کہ آخری زندگی کی نماز بھی ہم پڑھ کر دنیا سے جائیں, باقی چھوڑ کے نہ جائیں. اللہ کرے ایسا ہوش و آواز قائم رہے. ہوش و آواز قائم نہیں تو پھر گناہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے, ایسی صورت میں نماز پر قدرت ہی بیچارے کو نہیں ہے, نماز نہیں پڑھ پایا وہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, سوال یہ کر رہے ہیں کہ گلی محلے کے اندر جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں, تخلیقی کام ہوتے ہیں, کیا اس میں زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
زکوٰۃ تو صرف اس کو دی جاتی ہے جو شرائط پائے جائیں اس میں مسلمان میں, تو جو حقدار ہو صرف اس کو مالک بنایا جاتا ہے زکوٰۃ میں. باقی کسی بھی کام میں زکوٰۃ یوں جو استعمال کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے, نہیں کر سکتے, زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلاً اب ہاسپٹل کو آپ نے زکوٰۃ دی, اب ہاسپٹل والوں نے کسی حقدار کو روم دے دیا, اس کا آپریشن کیا, اس کو انجیکشن لگایا, اس کو دوائیں پلائیں, اور ان سب میں زکوٰۃ استعمال کی ہاسپٹل والوں نے, زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک اس مریض کو, جبکہ وہ حقدار, اس کو مالک نہ بنا دیں. اب اس کو مالک بنا دیا, اب وہ بھلے آپ کو اس میں کرائے میں پیمنٹ کرتا ہے, انجیکشن دوا جو بھی ہے, ڈاکٹر کی فیس اس میں سے وہ ادا کرتا ہو, وہ صحیح ہے. اس لیے مطلب زکوٰۃ کے اپنے مدات ہیں, تو یہ اسی میں استعمال ہوتی ہے اپنے مد میں, اس کے اپنے جو بھی مضمون ہے اس کا جو تے ہے کہ یہ بس حقدار کو دی جائے گی زکوٰۃ, اور کسی کو نہیں, ورنہ نہیں ہوگی زکوٰۃ. تو اب جیسے مسجد میں یا مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے یا دینی اداروں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے, تو ایکچولی وہ دینی ادارے کو نہیں دیتے, یہ دینی ادارے کو اس کا وکیل کرتے, نمائندہ کرتے زکوٰۃ. اب وہ زکوٰۃ کو یا مطلب یہ کہ جس میں غریب امیر دوسرے بھی وہ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ ان کو مطلب وہ ایک کسی بھی فقیر شرعی کو وہ مالک بناتے ہیں, جیسے ہم لوگ دعوت اسلامی کے کاموں میں اس کو استعمال کرتے ہیں, مسجد مدرسے بھی تعمیر کرتے ہیں, تو شرعی طور پر جو حقدار ہے اس کو کرتے ہیں, اس کا مالک اس کو دیتے ہیں اس کا قبضہ, پھر وہ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے, عطیہ دیتا ہے دعوت اسلامی کو. اب یہ زکوٰۃ نہ رہی, یہ اب ان کاموں میں اس کو صرف کیا جا سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی صدقہ پیش کرتا تو آپ قبول نہ فرماتے, اصحاب صفا کی طرف لوٹا دیتے کہ یہ حقدار تھے, مطلب علم حاصل کرتے تھے اور کوئی ان کے پاس آمدنیاں نہیں تھی. اب اگر ان میں سے یہ اب صدقہ ان کے قبضے میں چلا گیا, اب اگر ان میں سے کوئی حاضر ہو کر صدقہ کرتا ہدیہ, اب وہ صدقہ نہ رہا, کیفیت بدل گئی, اب گفٹ کرتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس میں سے ان کو قبول کرنا ثابت ہے کہ اب وہ صدقہ نہ رہا نا. اس طرح کی یہ حدیثوں کے مضمون میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ شرعی ہیلے کے اور بھی جواز ہیں, روایتیں ہیں, مطلب فقہی جزیات ہیں, بلکہ فقہائے کرام نے تو اپنی اپنی کتابوں میں بعض کتابوں میں وہ کتاب الحیل یعنی پورا باب باندھے ہیلا کرنے کے, تو یہ ہیلے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال ہو سکتی ہے بعض کاموں میں, ہر کام میں پھر بھی استعمال نہیں ہو سکتی, ہیلے والی بھی. اب میں بولوں گا میں کھاتا پیتا آدمی ہوں, ہیلا کر کے مجھے دے دو زکات, بلڈنگ بنا لوں, تو اس کے لیے نہیں دی جاتی. وہ دینی کام جو خاص کر یہ دینی اداروں میں اس کی ضرورت تھی کہ لوگ صاف پیسے نہیں دیتے, مسجد بنانے میں بھی کہاں صاف پیسے دیتے, تو اب پھر وہ یوں ہیلے کے ذریعے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اگر کوئی اس کا منع کرے گا نا, جیسے بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا, تو ٹھیک ہے پھر صاف پیسہ دو, تمہارے صاف پیسے سے مسجد مدرسے بنائیں گے ہم, دو نا یار, دیتے بھی نہیں ہو تو ہمارے پاس کوئی الادین کا جادوئی چراغ تو نہیں کہ گھسیں گے تو مسجد کھڑی ہو جائے گی, بغیر پیسوں کے تو نہیں ہو سکے گا نا. تو یہ مجبوریاں ہیں اور یہ علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, دین کا کام ورنہ وہ رک جائے گا. صاف پیسہ لوگ نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے تو صاف پیسہ کہاں سے دیں گے, زکوٰۃ کہاں دیتے. اگر 100% لوگ زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ حقدار تک پہنچے تو کم از کم مجھے یوں ظن غالب ہے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. ہاں اتنے مالدار لوگ ہیں, میں خربوں پتی لوگ ہمارے پاس ہیں, نہیں دیتے زکوٰۃ, اب وہ کہاں سے دیں گے. نفس جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے, ایک جو ارب ہوتا ہے نا 100 کروڑ کا ہوتا ہے, تو اب 1 ارب روپیہ ہے تو ہر سال سمجھو اس پر 2.5 کروڑ فرض ہوتا ہے, جبکہ وہ جو بھی شرائط پائی جائیں تو 2.5 کروڑ زکات فرض ہوگی اس پر. 2.5 کروڑ کہاں دے گا یار, اللہ جس کو توفیق دے وہ دیتے ہیں, اس سے زیادہ دیتے ہوں گے, لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں, دنیا دار آدمی ہے, اللہ اور رسول کی خاص اس کو کوئی پہچان بھی نہیں ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, نام مسلمانوں والا ہے, اکثریت ایسی ہی ہے, ان کو بالکل آپ کو بھی واسطے پڑھتے ہوں گے, ہم کو بھی واسطے پڑھتے ہیں, بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے پتا نہیں کیا کیا بول دے گا, ابھی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی سوچ میں پڑ جائے گا اس کا حکم کیا ہوگا, مسئلہ کیا ہوگا, یہ کیا بول دیا اس نے. تو اب یہ کہ یہ اربوں پتی خربوں پتی یہ نہیں دیتے زکات, 1 ارب پر 2.5 کروڑ, تو جس کے پاس خرب روپیہ ہیں, خرب ہوتے ہیں 100 ارب کے, تو 2.5 ارب روپیہ یہ کہاں سے دے گا ہر سال یار, پھر بڑھتے جاتے ہیں نا. یہ میں آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعی دیانت داری سے زکوٰۃ دی جائے اور حقدار تک پہنچ بھی جائے, بیچ میں اسپیڈ بریکر آتے ہیں جو چیاؤں کر جاتے ہیں بعض اوقات, سمجھے, پہنچ جائے تو شاید ہمارے وطن عزیز سے غربت ختم ہو جائے. تو جن کو بھی زکوٰۃ کیا جو جائیں نا, جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یہ نہیں دیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا ان کا, یا ابھی تو کچھ نہیں ہوگا, یہ تو یہ عیش کر رہے ہیں, پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوئے گاؤں تکیے پہ, لیکن مرنے کے بعد اس میں جو بھی ہوگا وہ, یعنی یہ جو بھی رقم ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی نا, تو اس کو مطلب یعنی کہ پتھر بنائے جائیں گے اس کے چادریں, اور اس کو مطلب خوب تپایا جائے گا اور بدن بڑا کر دیا جائے گا, اور تپا جائے گا اور ایک پر ایک نہیں ہوگا، ایک ایک یعنی جو بھی سکے ان کے جو رقمیں نا یہ سب اس کو آگ کے انگارے یہ جلائیں گے۔ پارہ چار سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ یہاں مراد بخل سے زکات نہ دینا، تو جس مال کی اس نے زکات نہیں دی تو وہ مطلب اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آگے وہی آیت مبارکہ جو ابھی پڑھی نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے سارے وہ مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% 40% حصہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بالکل کوتاہی نہ کریں اور حقدار کو پہنچائیں۔ پہلا حقدار آپ کا رشتہ دار ہے، جو مطلب ہو حقدار نے پہلا افضل یہ کہ اپنے رشتہ دار کو دیں یہ زکوٰۃ، پڑوسیوں کو دیں، اور مسلمان ہو مسلمان اور قریشی ہاشمی نہ ہو، قریشی ہاشمی نہ ہو، سید صاحبان بھی ہاشمی ہیں، عباسی یہ بھی ہاشمی ہوتے ہیں، یعنی خالی سادات نہیں کہ بھائی سید کو منع ہے، سید کو تو منع دینا ہاشمی کو بھی دینا منع ہے، یہ عام طور پر پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب اس طرح زکوٰۃ پہنچائیں، جب سب کو بانٹ چکے نا اب زکوٰۃ ہیں، دعوت اسلامی بھی زکوٰۃ لیتی ہے اپنے لیے نہیں دین کے کاموں کے لیے، ساتھ میں اب تو فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، خدمت بھی ہو رہی ہے اور سارا سال یہ جو ایف جی آر ایف ہمارا شعبہ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو بھلے ہم کو نہ دیں آپ، بس زکوٰۃ ادا کریں یار، ہم کو بالکل نہ دیں، ہمارے قریب بھی نہ گزاریں اپنی زکوٰۃ، ہم کو نہیں چاہیے آپ کی زکوٰۃ، آپ مہربانی کر کے اپنی آخرت بنائیں اور حقداروں تک پہنچا، حقدار کو پہنچیں گے حقدار پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے یار، کسی کو اتنی دیں کہ بیچارہ وہ اگر بے روزگار ہے تو روزگار پہ لگ جائے تو کام کا چھوٹا موٹا شروع کر دے، اور اس کا خاندان آپ کو دعائیں دیں گا، ورنہ یہ مال جو آپ نے سنبھال کے رکھا نا یہ سانپ بچھو سے کم نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ایسا ڈسے گا کہ آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مال میرا کہاں گیا، میرا مال یہ رہا مال آپ کا، سنبھالو ان کو۔ تو جو بھی کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی ہے بھلے لکھ پتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں لکھ پتی، ایک لاکھ پر تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی، تو جو بھی زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے، یعنی ہاؤ ادا کرنی ہے، جتنے ورثوں کی ہے توبہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، توبہ تو کرے تاخیر جو بلا وجہ کی ہے، لیکن اس کو ادا تو کرنا ہی پڑے گا، غریبوں کا حق آپ کو ہضم نہیں ہو سکے گا، دینا ہے غریبوں کو، مال کچھ بھی نہیں ہے یار، جو بھی ہے مولا ہے، مولا سے بنا لیں گے تو بیڑا پار ہے، مال ہی مال ہے، مال سے بنا کر رکھیں گے اور مولا کو چھوڑ دیں گے تو بیکار ہے۔ اللہ پاک اپنی محبت نصیب کرے، مال کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس نے بڑے گناہ کروا رکھے ہیں، حرام حلال رشوت سود سب میں بندہ پڑتا چلا جاتا ہے، مالدار بننا ہے تو بڑا مشکل ہے ان چیزوں سے جن کا میں نے کہا رشوت سود اور یہ وہ، تب بہت مشکل ہوتا ہے، رات دن مال کی محبت میں اس کو کیسے بڑھے، ادھر پھنس گیا تو ادھر داخل ہو گیا، ادھر آ گیا تو نکالو، بھاؤ کم ہو گیا تو بڑھ گیا، تو مطلب ٹینشن ٹینشن ٹینشن، نماز میں بھی حساب کتاب ہوتا رہے گا، رکعتیں بھولتا رہے گا، مولا کی محبت مل جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔
اسکیم کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ جی جی کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, اس کے میننگ ہوتے ہیں فریب, دھوکا, گھوٹالا. اور جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی, اسی طرح فریب اور دھوکہ دہی اور اسکیم کے طریقہ کار جدید سے جدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسکیم کا ٹاپک لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ کس طرح کے اسکیم ہو رہے ہیں اور اس کا آخر حل کیا ہے. اور حل تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے, لیکن جس کے ساتھ اسکیم ہوا اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللطیف بھائی, آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہوا, کیا سین ہے؟
میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہوا.
اچھا,
وہ تو 50,000 گواہ بیٹھے.
اچھا, لٹ گئے؟
جی لٹ گئے.
اچھا, اور آپ کے ساتھ بھی ہوا؟
میرے ساتھ ہوا, مگر یہ کہ بچت ہوگی, اللہ کا کرم ہوا, بچت ہوگی.
بچت کیسے ہوئی؟
میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ وہ انہوں نے فیس بک آئی ڈی جو میرے دوست تھے ان کی ہیک کر دی تھی, پھر جو نا انہوں نے پروفائل پہ ان کی پکچر بھی رکھ دی تھی, میں سمجھا کہ وہی ہیں.
اچھا,
انہوں نے میسج کیا میسنجر پہ, واٹس اپ لیا میرا, پھر انہوں نے کہا میں آپ کو کچھ پیسے سینڈ کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہیلو ہائی بھی ہوئی. انہوں نے پھر اس کے بعد جو نا سی این آئی سی نمبر وغیرہ میرے سے لیا, تو اس کے بعد جو انہوں نے پیسے سینڈ کیے تقریباً 12,00,000 اور 6,000 سم تھنگ. انہوں نے
کس کو, آپ کو سینڈ؟
جی جی, رسید بھی مجھے جیسے ٹرانزیکشن کی رسید ہوتی ہے سیم, میرا نمبر, ٹائمنگ, اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا 24 گھنٹے کے بعد جو نا آپ وہ ریسیو کر سکتے ہیں.
آپ کو بھیجنے کا مقصد
یہ کہ ویزا میرا جو نا ختم ہو رہا ہے, اس کو آگے جو نا وہ اپ ڈیٹ کا لفظ انہوں نے بولا, ادھر بھی میں مجھے کلک ہوا.
ویزا تو ایکسٹینڈ ہوتا ہے نا؟
جی جی,
اپ ڈیٹ نہیں ہوتا.
تو یہ الفاظ جو نا مجھے لگے کہ یار واقعی.
اچھا, یہاں سے آپ کو تھوڑا سا لگا کہ سم تھنگ از فشی فشی, کوئی گڑبڑ.
پھر بھی مجھے جو نا محسوس نہیں ہونے دیا اس نے, اس طرح انہوں نے ایک طرح سے دماغ میں جو نا جیسے وہ
معاف کر دیا.
جی جی جی.
لیکن اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو کوئی میسج آتا ہے نا,
کوئی مطلب بالکل جیسے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں نا دماغ کے ساتھ,
بندہ سوچتا نہیں ہے اس بارے.
بالکل, آپ جیسے آپ میرے دوست ہیں تو اگر آپ باہر جاتے ہیں تو وہ ایز اے شہزاد بھائی بن کے جو نا آپ بات کر رہے ہوں گے, تو میں یہ مطلب خیال بھی نہیں کروں گا کہ یہ اس طرح میرے ساتھ اسکیم کر سکتے ہیں.
اچھا, پھر
انہوں نے اس طرح پیسے مجھے سینڈ کیے, پھر بولا کہ آپ کو کال آئے گی. کال آئی بینک کے تھرو, پی ٹی سیل نمبر تھا, پی ٹی سیل نمبر سے آئی. پھر انہوں نے کہا کہ فلاں ایجنٹ ہے اسلام آباد میں, ان سے بات کریں. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا آج لاسٹ ڈیٹ ہے. پھر میں نے احسن کو بتایا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہا چلو آپ ایسے کریں 20,000 سے 30,000 جو آپ ان کو سینڈ کر دیں, جتنے میں نے آپ کو سینڈ کیے اس میں سے کچھ لے لینا بھلے زیادہ.
کتنی رقم مانگی تھی
انہوں نے؟ 5,70,000 بولی تھی.
اچھا,
اور پھر آگے ہزاروں پہ, پہلے لاکھوں پہ,
مطلب باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی.
جی,
یہ تو یہ حساب ہو گیا.
جی جی جی.
اچھا, پھر
مجھے شک ہوا, پھر میں دوسرے دوست کے پاس گیا جو ہمارے دوست تھے, ان سے نمبر لیا, تو نمبر وہ الگ تھا اور میرے پاس جو تھا نمبر وہ الگ تھا. پھر میں سمجھ گیا
5,00,000 سے 20,000 پہ آئے تو آپ کو تھوڑا سا بینا ڈاؤٹ ہوا کہ یار یہ میرے ساتھ کوئی گھوٹالہ ہو رہا ہے.
جی,
اسکیم ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟
میں نے ان کو بولا کہ یار 24 گھنٹے کے بعد جو نا پیسے آئیں گے, 12,00,000 آئیں گے اور کچھ ہزار, میں آپ کو 5,00,000 تو کیا 6,00,000 سینڈ کر دوں گا, مگر یہ کہ 24 گھنٹے کے بعد آئیں گے.
اچھا,
تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو بندے کو پتا چل گیا, فوراً بلاک کر دیا انہوں نے. جو وہ دوست بنا تو انہوں نے بھی بلاک کر دیا.
رشتے دار کے ساتھ
رشتے دار
سین ہوا ہے؟
ہمارے پنجاب میں رشتے دار ہیں, تو یعنی ان کو کال آئی, ان نون نمبر سے آئی, تو انہوں نے کہا کہ کون کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پہچانتے آپ. انہوں نے کہا کون, فلاں عبداللطیف, شہزاد, اس طرح نام لیے انہوں نے 3-4. پھر انہوں نے جو ہمارے رشتے دار تھے ان کا نام لیا.
اچھا,
تو وہ پوری انفارمیشن اس کے پاس تھی اس بندے کی, وہ باہر رہتے ہیں.
3-4 نام لینے کے بعد ایک نام بولا کہ یہ نام کنفرم کر دیا.
نام کنفرم کیا اور اس کو ان کے پاس انفارمیشن تھی بندے کی کہ وہ باہر ہے.
اچھا,
تو انہوں نے بولا کہ ویزے کا مسئلہ ہے, مجھے 50,000 چاہیے. تو انہوں نے کہا چلو میں کرتا ہوں کہیں سے.
سائیں آواز بھی تو پہچانتا ہے نا, اگر میرے رشتے دار ہیں آپ مجھے کال کرو گے تو میں آپ کی آواز تو پہچانوں گا نا, کہ عبد اللطیف بھائی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے.
پورا آپ کو جو نا آپ کے دماغ سے کھیلیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میرے رشتے دار ہیں, دوست ہیں یا کوئی اور ہے.
اچھا
جی, تو پھر انہوں نے کسی سے لے کے 40,000 کے قریب قریب دو, یعنی 50,000 ملا کے انہوں نے میرے بڑے بھائی کو دیے, شفیق بھائی کو. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کن کو سینڈ کرنے؟ انہوں نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا, کیونکہ انہوں نے بندے نے بولا تھا کسی کو نہیں بتانا.
अच्छा नहीं, 10,000 अपने पास थे, उनके 40,000 कर्ज लिया,
कर्ज लिया
और फिर वो
मिल मिला के उन्होंने 50,000 शफीक भाई को दिए। उन्होंने फिर वो मनी ट्रांसफर के जो तरीके वहाँ यानी वो गए और यानी सेंड कर दिए उन्होंने।
अच्छा ऑनलाइन सेंड कर दिए पैसे
उन्होंने, सेंड किए तो जैसे उन्होंने कंफर्म करने के लिए कॉल की कि भाई हाँ आपके पास आ गए, तो नंबर बिल्कुल ब्लॉक चले
लुट गए। अच्छा फिर पछतावे के सिवा तो कुछ भी नहीं बचा। सही
जी सर।
अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मतलब स्कैम एक आपके साथ होते होते रह गया और एक आपके रिश्तेदार के साथ हुआ और वो 50,000 गवा बैठे। अब इसका सदैव आप तो होना चाहिए। शेख स्कैम की कहानी आपने सुनी, किस तरह लोग फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, और चाहे इसमें भोले भाले लोग हों या होशियार लोग हों, सभी इसका शिकार हो रहे हैं। अब इनको किस तरह बचाएं, स्कैम से किस तरह लोग बचें, इसके बारे में प्लीज बताइए आखिर इसका हल क्या है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बाद में वक्त यानी के बान भूल जाता है और चक्कर में आ जाता है। ये स्कैम या ये धोखा फ्रॉड ये कोई नया नहीं है। जब ये चीजें नहीं थी ना तो मेरे पास भी तरह तरह के स्कैम वाले आते हैं, धोखा देने के लिए वास्ते पड़े हैं मेरे। और कोई अच्छा ख्वाब सुनाकर बाजों का स्कैम करने की कोशिश है कि कोई बोलेगा मेरे पास किराया नहीं है, किराया दे दो, खाया नहीं है, खाना खिला दो, इस तरह के ये अब भी होते होंगे। अब सैलाब जदगान मिलेंगे आपको, मैं सैलाब जदा हूँ, मेरा ये बह गया, मेरी भैंसें बह गई, मैं तो जमींदार था, मेरी जमीन डूब चुकी है, वगैरह वगैरह। तो ये जरा होशियार रहिएगा, समझे, कि सैलाब से तैरता हुआ या अब तक कराची जैसे मिसाल के तौर पर पहुंच गया, ये कैसे आया। फिर ये कि बड़ी यानी फसाद तो बलागत के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो सैलाब जदा ऐसा बोल नहीं सकेगा, उसके अल्फाज बाद में होंगे, आंसू पहले होंगे। खैर तो इस तरह मतलब ये है पुराना, एक बार ये 20,000 और बोलो इस पे आ गया, तो मैं अपना याद कर रहा था वाकया। तो वो केस तो खैर जो भी बताया उसने, वो बताया कि जिसको हम लोगों की मतलब यानी कि उख्ती रख पे उसने हाथ रखा था। खैर बोलते बोलते बोला अब मैं लाहौर से आया हुआ हूँ, बोला लाहौर से आया हूँ फलां केस की पैरवी करने के लिए, जाने का किराया नहीं है, आप दे दें। मैं तो अंदाजा हो गया था, मुझे इस तरह कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई मुझे ठगकर ले गया, और ले गया तो याद नहीं पड़ता, लेकिन खैर तो मैंने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई आखिरकार आप यकीन मैंने बोला अच्छा 100 रुपये दे दो, तो अब तो फाइनल हो गया क्या 100 रुपये में तो बस भी नहीं पहुंचा एयर स्टेशन तक, तो रेल में कैसे बैठेगा। खैर ये अल्फाज नहीं बोले, एक बात बोलता हूँ, तो ये इस तरह बोले भागते चोर की लंगोटी से, ये लोग करते हैं इस तरह, तो ये बेवकूफ होते होंगे क्या जो इस तरह करते होंगे क्या यार, फिर तो कोई कौन देगा यार, क्यों थोड़ा सा मांगेंगे तुम। तो इस तरह हमारा लेकर अब चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये यूं भी कर रहे हैं, तो ये जो मैंने जो अर्ज किया वो भी बोलेंगे। एक बार हैदराबाद से आया हूं मैं, यूके मैं काम करता हूँ वगैरह वगैरह, और बस ये है तो वो है तो मसला हो गया है, जैसे वीजे का ये वो समझे, तो मैंने पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट तो घर पे मैं ले आऊँ, तो कुछ रकम मांग रहा था, अब तक तो नहीं लाया, पता नहीं कब लाएगा, एक टक्का भी नहीं दे, पानी भी नहीं पिलाया मैंने उसको, तो लेना। किसी ने बोला मेरे कैंसर है इलाज, बड़ा वो था भी दुबला पतला गया, बड़ा रोनी सूरत बनाकर श्यानपति से गुफ्तगु कर रहा था, घर खोल के तो दिखा भी है क्या, पट्टी नहीं खोली उसने, तो मैंने उसका टक्का भी नहीं दिया, कैसे दूं यार। तो ये तरह तरह के फ्रॉड करते हैं, हम ये पट्टियां बांधेंगे लंगड़ा के चलेंगे, वहां टेढ़े करके खड़े होते हैं, तो ये माफिया है पूरी समझे। तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। तो अब ये इनसे बचने के लिए तो जो मैंने अपने जो अंदाज दिखाए तो वो अब वो मीडिया पर तो تو ہو جاتا ہے کہ اس کی پہچان اس کی پہچان جسے اس نے نکالی نا, وہ کسی کو ٹکا دیوا ہی نہیں. اس طرح آدمی فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے, اور مطلب وہ روئیں گے, آرٹسٹ ہوتے ہیں پورے, روئیں گے, رونی آواز نکالیں گے, وہی رشتے دار وہ رشتے دار. اب ہم کو بھی یہ پرابلم تو مجھے بھی اس طرح کا ہے کہ مجھے بھی کیش تو کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے, مطلب وہ سیلفیاں بناتے ہیں نا تو یہ اب ہاتھ رکھواتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسٹائل. اب میں تو کر کیا کروں, یا بھی ایئرپورٹ وغیرہ آنا جانا جب ہوتا ہے تو وہاں پھنستا ہوں میں, تو یہ کوئی بھروسہ نہیں کوئی کسی کو دکھا کر ہوں. تو اب تو خیر فیک بھی بنا لیتے ہوں گے, اے آئی نے تو جو بھی کیا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں, اس کا بھائی ہوں, تو میرا یوں ہے, تو کزین ہے, تو یوں کر کے بھی کرتے ہوں گے. دوبارہ لے کے کم از کم میری نسبت کوئی بھی بتائے نا کہ میں اس کا بھائی ہوں یا فلا ہوں تو چکر میں آنا نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں ہے دنیا میں. تو اللہ پاک رحم کرے اور اللہ ہم کو بچائے, بس وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں, باقی بچنا تو بہت مشکل ہے. وہ ایسا اسٹائل کرتے ہیں کہ آدمی پگھل جائے. ایک بار ہم چندہ لے رہے تھے, دعوت اسلامی کا دور آ گیا تھا یا نہیں یہ بھی یاد نہیں ہے مجھے, تو کسی ناگر روم کر کے ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اسلامی بھائی کی, جو ہم کو لے جائیں گے چندہ کروانے کے لیے. یہ اپنے دعوت اسلامی یہ پہلے بھی انجمن تو چلا تھا, مدرسہ وغیرہ چلاتے تھے ہم. تو میرا دوست بہت بڑا وہ لکھا تھا, انجینئر تھا, سمجھدار بھی بہت تھا. اس نے میرے کو کہا کہ الیاس یہ تو سچو لگے, تو یہ تو سچا لگتا ہے, تھا وہ جوان لڑکا. تو میں نے کہا محنت مزدوری کر کے, محنت مزدوری کر کما کے کھا, کما کے کھا. ویسے ایک چند میں نے کہا نا, اس کی ہنسی نکل گئی, چلا گیا. وہ انجینئر صاحب مجھے دیکھتے رہ گئے, ڈر بگا دیا اس کو. تو یہ اسٹائل ایسے کرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مولانا کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں بعض لوگ, یہ منڈانا پھنسا جاتے ہیں, مولانا بچ کے نکل جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah, the sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara, the sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakara.